کے صدارتی الیکشن میں ولادیمیر پوتین کی کامیابی، ماسکو اور دیگر شہروں میں عوام خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ میں صہیونی لابی کے مرکز ایپک میں امریکی صدر کی تقریر، غاصب صہیونی حکومت کی حمایت پر زور۔ تہران میں صدر مملکت سے ہندوستان کے مرکزی وزیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون کے فروغ پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میسم رضا حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ روس کی صدارتی الیکشن میں وزیر اعظم ولادیمیر پوتین کی کامیابی کے اعلان کے بعد ماسکو سمیت مختلف شہروں میں عوام خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔
روس میں صدارتی انتخابات میں ولادیمیر پوتین کی فتح کی خبر ملتے ہی روس کے ولادیووستوک شہر میں ان کے ہزاروں حامیوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ یہ لوگ ایسے پلیکارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر انتخابات کے منصفانہ انعقاد اور دھاندلی نہ ہونے سے متعلق نعرے لکھے ہوئے تھے۔ دنیسنا دارالحکومت ماسکو میں پولیس نے بتایا کہ کرملین ہاؤس کے قریب ایک چوراہے پر تقریباً 70,000 پوتین کے حامی اکٹھا ہو گئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ولادیمیر پوتین 65% ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں۔ روس کے وزیراعظم اور منتخب صدر ولادیمیر پوتین اور روس کے صدر میدودوف نے بھی حامیوں کے بیچ جا کر ان سے خطاب کیا۔ سیاسی طرز نگاروں کے مطابق صدارتی انتخابات میں پوتین کی فتح ملکی اور غیر ملکی سطح پر کافی اہمیت کے حامل ہے۔ عالمی لحاظ سے پوتین چند قطبی عالمی نظام کے اہم حامی ہیں جس پر چین سمیت دنیا کے بہت سے خود مختار ممالک عمل پیرا ہیں۔ پوتین نے سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے اعلان کردہ یک قطبی عالمی نظام کی سخت مخالفت کی۔ 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد امریکہ پوری دنیا پر تسلط کے خواب دیکھنے لگا تھا اور 10 سال تک اسی خواب کی تکمیل میں مصروف بھی رہا۔ ولادیمیر پوتین 2000 میں پہلی بار روس کے صدر منتخب ہوئے اور 3 سال کے اندر انہوں نے اس ملک کو ایک عالمی طاقت کا درجہ واپس دلا دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کی عالمی طاقت کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اہم ترین چیلنج یورپی ممالک میں امریکہ کے میزائل شیلڈ کا منصوبہ تھا، جس پر عمل درآمد پوتین کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوا۔ اسی طرح روس نے مشرقی یورپ میں اپنے روایتی اثر والے علاقے میں امریکی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے نیٹو کی توسیع کی شدید مخالفت کی اور گیس کی برآمد کو نیٹو کی توسیع روکنے کے لیے یورپ پر دباؤ کا ایک وسیلہ بنایا۔ اس لیے امریکہ اور کچھ یورپی ممالک کو پوتین کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی طرف سے تشویش لاحق تھی اور وہ پوتین کے حریفوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اور اب ولادیمیر پوتین کے جیتنے کے بعد مغربی ذرائع ابلاغ نے تشہیراتی بمباری شروع کر دی ہے اور انتخابات پر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوتین کی کامیابی ملکی سطح پر بھی اہم ہے۔ بوریس یلسن کے دور میں روس معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا تھا، لیکن ولادیمیر پوتین اور ان کی ٹیم کی بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک نئی اقتصادی طاقت میں روس بدل چکا ہے۔ روس میں بے روزگاری اور غربت کی شرح میں کمی آئی ہے اور دیگر یورپی ممالک کی بنسبت روس پر معاشی بحران کے اثرات بہت کم مرتب ہوئے ہیں۔ ولادیمیر پوتین کو روس کے کچھ ذرائع ابلاغ نئے روس کے معمار کے لقب سے یاد کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ ملک کو ترقی و پیش رفت کی شاہراہ پر ڈالنے کے تعلق سے پوتین کے اقدامات ہیں۔
امریکی صدر باراک اوباما نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس حکومت کے حامی تھے اور رہیں گے۔ باراک اوباما نے واشنگٹن میں صہیونی لابی کے اہم ترین مرکز ایپک میں تقریر کے دوران اسی طرح واضح کیا کہ جب غزہ کے لیے بحری قافلے کے بعد اسرائیل الگ تھلگ پڑ گیا تھا تو اسرائیل کی حمایت کی، جب اسرائیل کے خلاف ڈربن اجلاس ہوا تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور ہم ہمیشہ اس نظریے کے خلاف ہیں کہ صہیونیت ایک طرح کا نسلی امتیاز ہے۔ اوباما نے کہا کہ اسرائیل کے سلسلے میں فرض شناسی ثابت کرنے کے لیے مجھے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران میری کارکردگی سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، سبھی راستوں پر اور سبھی دوروں میں ہم ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے غزہ کی 22 روزہ جنگ میں اسرائیل کے جرائم کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کے بارے میں گولڈ سٹون کی رپورٹ کے مقابلے میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا۔ باراک اوباما نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات اتنے مضبوط کبھی نہیں رہے جتنے اب ہیں، اسرائیل کے تحفظ کو یقینی اور ضروری قرار دیا۔ اوباما نے کہا کہ جب بھی انسانی حقوق کمیشن میں اسرائیل کے خلاف کوئی تجویز رکھی گئی تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ اے پی کے امریکہ میں اسرائیل کی مضبوط لابی ہے اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں اوباما کی تقریر کا مقصد سن 2012 کے انتخابات میں رائے دہندگان کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ امریکی عوام نے ایران کے ساتھ امریکہ کی ممکنہ جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی عمومی تعلقات کی کمیٹی اے پی کے مخالفین اور وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں نے اتوار کو واشنگٹن میں ایران کے ساتھ امریکہ کی ممکنہ جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ خبروں کے مطابق وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں اور امریکہ و اسرائیل کے تعلقات کے مخالفین نے ایک ساتھ مل کر یہ مظاہرہ کیا۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا، ایران کے خلاف امریکہ کے الزامات جھوٹے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کی مذمت کی۔ مظاہرین میں سے ایک مدنا بنجامین نے امریکہ کی گزشتہ 10 برسوں کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام وائٹ ہاؤس میں ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جو جنگ کی پالیسی کے بجائے سفارتکاری کی پالیسی اپنائے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ مخالف تحریک گزشتہ سال ستمبر میں نیویارک میں شروع ہوئی تھی، جو اب پورے امریکہ اور یورپ میں بھی پھیل چکی ہے۔ وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مالی ادارے دولت مند طبقوں کے نفع میں ہی کام کرتے ہیں۔ وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکن بے روزگاری اور امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھی مظاہرے کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر احمدی نجات کے صوبہ گیلان کے دورے کے موقع پر صنعتی ترقیاتی اور طبی میدانوں میں 40 پروجیکٹوں کا بیک وقت افتتاح کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نجات کے شمالی صوبہ گیلان کے دورے کے موقع پر اس صوبے میں مسکن مہر نامی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت 13,500 جدید مکانات مستحق افراد کے حوالے کیے گئے۔ اس پروجیکٹ کے افتتاح کے بعد رشت اور قزوین شہروں کے درمیان منجیل سے رودبار تک 11 کلومیٹر شاہراہ تعمیر کرنے کے منصوبے کا آغاز ہوا، جس پر 3,000 ارب ریال خرچ آئے گا۔ پیر کو گیلان صوبے میں جن 40 پروجیکٹوں کا افتتاح ہوا ہے، ان میں 16 پروجیکٹ صنعتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 11 بنیادی تنصیبات سے 5 کا تعلق تعلیمی اور طبی شعبے سے، جبکہ 5 پروجیکٹ کا تعلق پانی کی فراہمی، 2 منصوبے کوآپریٹو اور 1 منصوبے کا تعلق مسکن مہر یا مہر ہاؤسنگ سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ دنیا والوں کے لیے ایران اور ہندوستان کے عوام کا پیغام حتمی کامیابی تک حق و انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اتوار کی رات تہران میں ہندوستان کے مرکزی وزیر فاروق عبداللہ سے ملاقات میں کہا کہ محظور طاقتوں کے مقابلے میں ثابت قدمی اور باطل پر حق کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرنا اقوام عالم کے لیے ایران و ہندوستان کے عوام کا کھلا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام اپنے تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایران اور ہندوستان کی ترقی و پیش رفت کو روکنے کے سلسلے میں بڑی طاقتوں کے عزائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے مختلف بہانوں سے ملت ایران پر دباؤ ڈال رکھا ہے اور پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور اب ان کی کوشش ہے کہ وہ علاقائی جنگوں اور نسلی نیز فرقہ وارانہ اختلافات کے ذریعے ہندوستانی قوم کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے ہمہ جانبہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر برائے جدید توانائی فاروق عبداللہ نے بھی اس ملاقات میں علاقے میں امن و سکون کے قیام کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے کردار کو مرکزی حیثیت کا قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان کی حکومت اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش مند ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سامراجی طاقتوں کی سازشوں اور اسی طرح ایرانی سائنسدانوں کے قتل کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے غیر انسانی اقدامات ترقی و پیش رفت کی چوٹیوں کو سر کرنے میں ملت ایران کے عزم و ارادے کو متزلزل نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے علاقے کوہستان میں مسلح دہشت گردوں کے ہاتھوں 18 مسافروں کی شہادت کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں، مگر 7 روز تک سرکاری دفاتر اور اسکول بند رہنے کے بعد اب انہیں کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے ملنے والی خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ سرکاری دفاتر اور اسکول کھول دیے گئے ہیں، مگر حاضری نہ ہونے کے برابر رہی۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کی صوبائی انتظامیہ نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر سرکاری دفاتر اور اسکول 4 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پیر کو سرکاری دفاتر اور اسکول کھلنے کے بعد بھی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوسری طرف گلگت سے شروٹ جانے والی ریلی پر جو کوہستان دہشت گردانہ واقعے کے خلاف نکالی گئی تھی، فائرنگ کے بعد نافذ کیا جانے والا کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے. تاہم علاقے میں جگہ جگہ سیکورٹی اہلکار اور رینجرز کے جوان تعینات نظر آ رہے ہیں. ہندوستان میں دارالحکومت دہلی سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ہندوستان کے اخباری ذرائع کے مطابق زلزلے کی یہ جھٹکے سب سے زیادہ دہلی اور ہریانہ کی سرحد کے قریب کے علاقوں میں محسوس کیے گئے، جس کی قوت 5.1 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی وجہ سے عمارتیں اور مکانات بری طرح لرز اٹھے اور لوگ سراسیمگی کے عالم میں عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل کر بھاگے. خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 10 سیکنڈ تک زلزلے کی یہ جھٹکے محسوس ہوتے رہے. نئی دہلی کے علاوہ ہریانہ، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش ریاستوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لیکن کہیں سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. عراق کے مغربی شہر حدیثہ میں نامعلوم مسلح افراد نے سیکورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ کر کے کم از کم 27 پولیس اہلکاروں کو جاں بحق کر دیا ہے. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ 50 مسلح حملہ آوروں نے، جو عراقی فوجیوں کے لباس میں تھے، اتوار اور پیر کی درمیانی رات تقریباً 2 بجے یہ حملے کیے. ان حملہ آوروں کے حملوں کے بعد عراقی پولیس اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں 5 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. سیکورٹی فورس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور حملہ آوروں کی تلاشی کا کام آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا. دوسری طرف حدیثہ میں ہی مسلح افراد نے 2 سینئر پولیس افسران کے گھروں پر تعینات محافظوں پر حملہ کر کے کم از کم 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ حملہ آوروں نے 2 پولیس افسران کو اغوا بھی کر لیا ہے. شام کے خلاف صہیونی حکومت کی سازشوں اور اس ملک کے داخلی معاملات میں اس کی مداخلتوں میں تیزی آتی جا رہی ہے.
شام کے خلاف اسرائیلی سازشوں کے تحت صہیونی حکومت کے جاسوس طیاروں نے شام کی فضائی حدود میں پرواز کر کے اس ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے. یہ ایسی حالت میں کہ اس سے پہلے امریکی وزارت جنگ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے جاسوس طیاروں نے شام کی فضائی حدود میں پروازیں انجام دے کر وہاں سے اطلاعات اور معلومات اکٹھا کی ہیں. امریکہ اور اسرائیل شام کے خلاف جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دے کر شام میں مسلسل بدامنی پھیلانے میں مصروف ہیں. امریکہ اور صہیونی حکومت کے ذریعے شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور جاسوسی ایک ایسے وقت انجام پا رہی ہے جب شام کے داخلی معاملات میں واشنگٹن اور تل ابیب کی مداخلتوں کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جسے کافی خطرناک تصور کیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شام کی فوج اور سیکورٹی فورس کی کاروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں امریکی اور اسرائیلی ہتھیار ضبط کیے گئے تھے، جنہیں ذرائع ابلاغ میں بھی پیش کیا گیا تھا. یاد رہے کہ امریکی اور صہیونی حکام اب کھل کر اور پوری گستاخی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شام کی حکومت کے مسلح مخالفین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سلسلے میں امریکی سینٹ کے رکن لینڈسی گرہم نے شام میں مسلح افراد کو ہتھیاروں سے لیس کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ شام کی حکومت کے خلاف برسر پیکار مسلح افراد کی حفاظت کے لیے شام میں ممنوع فضائی علاقہ قائم کر دیا جائے. ایک طرف جہاں شام میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی مداخلتیں بڑھتی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف مغربی ذرائع ابلاغ بھی اس طرح کی خبروں پر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی رائے عامہ میں مغربی ذرائع ابلاغ کے تئیں غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ملک کے شرقیہ علاقے اور بحرین میں عوام کی سرکوبی نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ علاقائی عرب ممالک اپنی قوموں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سعود الفیصل نے ریاض میں خلیج الفارس تعاون کونسل کے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ علاقائی انقلابوں کے سلسلے میں کونسل کے رکن ملکوں کی پالیسی ان ملکوں میں خانہ جنگی اور ممکنہ قبائلی جنگوں کو روکنے پر مبنی ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین اسی کے ساتھ اپنی قوموں کے مطالبات پورے کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ جب سعودی عرب میں کم سے کم 30,000 حکومت مخالف بغیر کسی مقدمے کے جیل میں بند ہیں اور خواتین کو ڈرائیونگ تک کا حق حاصل نہیں ہے. آل سعود حکومت اسی طرح اپنے ملک کے شرقیہ علاقے میں مظاہرین کی سرکوبی کے ساتھ ہی بحرین میں عوامی انقلاب کو دبانے کے لیے اپنے فوجی اس ملک میں تعینات کیے ہیں، اور اسی طرح یہ ملک شام میں مسلح بلوائیوں کی حمایت کرتا ہے. سعودی عرب کے مشرقی شہر قطیف میں لوگوں نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر آل سعود حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. سعودی عرب کے صوبہ شرقیہ کے شہر قطیف کے عوام نے سعودی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے بحرین میں سعودی فوجیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین جو ریاض، بینک اور دیگر سرکاری عمارتوں کے سامنے جمع ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے کہ ہم آل سعود کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے بلکہ صرف خدا کے سامنے ہی سر جھکائیں گے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے احسا کے علاقے کے مذہبی رہنما شیخ حسین نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ آل سعود حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے سعودی عرب کے عوام سے کہا کہ آل سعود حکومت اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے عوام کے درمیان اختلاف و تفرقہ پھیلانا چاہتی ہے، لیکن سعودی عوام آل سعود کے فاسق و فاجر شہزادوں کے مقابلے میں شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے عالم دین شیخ حسین نے کہا ہے کہ آج سب نے سعودی عرب کے عوام کی عزت و شرف کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں آل سعود حکومت کے خلاف پرامن مظاہرے گزشتہ برس سے شروع ہوئے ہیں۔ مظاہرین ملک میں جاری مذہبی و اقتصادی تفریق آمیز پالیسیوں کے خاتمے اور اصلاحات کے نفاذ، نیز آزادی اظہار رائے کو یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین اسی طرح یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سبھی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یمن میں ایک فوجی چھاونی پر حملے اور جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق ابین صوبے کے زنجبار شہر میں ایک فوجی چھاونی پر مسلح افراد کے حملے اور فوج سے ان کی جھڑپوں میں 103 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان جھڑپوں میں 25 شدت پسندوں کے بھی ہلاکت کی خبر ہے۔ یمن میں انتخابات کے ڈرامے اور غیر ملکیوں کے منصوبے کے مطابق عبدالربو منصور ہادی کے صدر بننے کے بعد یمن کے مختلف شہروں میں پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس قسم کی جھڑپوں میں یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے بچے کھچے حامیوں کا ہاتھ ہے۔ تیونس کی نہضہ پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ دین اور سیاست میں جدائی سے دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ تیونس کی نہضہ پارٹی کے سربراہ راشد العنوشی نے اسلام و جمہوریت نامی ریسرچ سینٹر میں سیکولرزم اور دین و حکومت کے درمیان رابطے کے زیر عنوان منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے دین کی جدائی کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو چند مافیائی گروہوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، جیسا کہ بعض یورپی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست سے دین کی جدائی کی بات ایک مافیائی بدعت ہے۔ تیونس کی نہضہ پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ انسانوں کی زندگی میں اخلاق اور اقدار کی اہمیت کے پیش نظر دین و مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ راشد الغنوشی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حکومت سے دین کی جدائی ایک خطرناک امر ہے اور ممکن ہے کہ اس سے لاقانونیت اور بے نظمی پیدا ہو جائے اور معاشرے پر غلط اثرات مرتب ہوں، کہا کہ مذہبی اور سیاسی اقدار کی الگ الگ تشریح ہونی چاہیے۔ الغنوشی نے حکومت سے دین کی جدائی کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے اپنے وجود میں آنے سے لے کر اب تک مذہب و حکومت اور مذہب و سیاست کے درمیان رابطہ پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی زندگی سے دین کو الگ کرنے کا اسلام میں کوئی مفہوم نہیں ہے اور مسلمان ہمیشہ دینی تعلیمات کی ہی زیر سایہ رہے ہیں۔ بنابراہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کو ہی اپنائیں۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں۔ روس کے صدارتی الیکشن میں ولادیمیر پوتن کی کامیابی، ماسکو اور دیگر شہروں میں عوام خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ میں صہیونی لابی کے مرکز ایپک میں امریکی صدر کی تقریر، غاصب صہیونی حکومت کی حمایت پر زور۔ تہران میں صدر مملکت سے ہندوستان کے مرکزی وزیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون کے فروغ پر زور۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے بغیر ہی ہم آپ سے آج خدا حافظ کرتے ہیں۔ خدا حافظ ناصر۔